بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، مع بعض. حضرت احداث شيخ المشايخ عارف بالله الشاه حكيم اختصى رحمه الله عليه ملفوظات میں سے آج تین ملفوظ کے سنانے کا ارادہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ملفوظ کا عنوان ہے خدمت دین کا شرف، دوسرے مضمون کا عنوان ہے تزکیہ کے معنی اور اہمیت، اور تیسرا مضمون ہے قبض باطنی کا علاج. خدمت دین کا شرف، اللہ تعالیٰ کس کو شرف عطا فرماتے ہیں دین کی خدمت کا، اور خدمت کس کس لائن سے ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے دین کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر مال کا خرچ کرنا بھی ایک شعبہ ہے. جب مال خرچ ہوتا ہے تو پھر دین کے اندر مختلف انداز سے ترقی پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز بھی ایسی ہے جو شروع سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے جانوں کی محنت، جسم کی محنت، اور پھر مال کی محنت اور اس کی قربانی کا بھی نمبر آیا. اور دین اسی طریقے پر پھیلتا ہے، پھولتا ہے. لیکن یہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے دین کے کاموں میں، دین کے راستوں میں، جیسے مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، کہیں بھی کوئی دین کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہاں آدمی مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے کہنے کا ایک عنوان تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں دو گے تو کام نہیں چلے گا، اگر آپ نہیں دو گے تو کام نہیں چلے گا. ایک یہ عنوان ہے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ بھائی اگر آپ فلاں دینی کام میں خرچ کرو گے تو آپ کو بھی شرف مل جائے گا، دین کے کسی شعبے میں، کسی کام میں خرچ کرنے کا سعادت مل جائے گی، شرف مل جائے گی. دونوں میں بڑا فرق ہو گیا. پہلے عنوان میں فرق یہ ہے کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو کام کیسے چلے گا، اس میں گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کا کام کا چلنا یہ ہمارے خرچ کرنے پر موقوف ہے. ظاہر بات اس سے دین کے کام کی ایک طرح کی توہین معلوم ہوتی. اللہ تعالی کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس سے پہلے اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. تو اگر اللہ تعالی اپنے دین کا کام چلانا چاہیں نہ کسی کے مال کی ضرورت، حتیٰ کہ نہ کسی کے جان کی ضرورت. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم اگر اعراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو کھڑا کریں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے. تو نہ کہنے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ خرچ نہیں کرو گے تو کام رک جائے گا، اس میں دین کی تو یہ اکابر اور اللہ والے ہوتے ہیں جس کی نظر کس بات پر جاتی ہے. کہہ دیتے ہیں کہنے والے، کہا جاتا ہے بھائی بہت ضروری ہے، آپ نہیں دو گے تو کام کیسے چلے گا. یہ حضرت نے اس پر گرفت فرمائی کہ بھائی اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں دو گے तो काम कैसे चलेगा, काम रुक जाएगा, इसमें दीन की तौहीन है। उन्वान ये अख्तियार करना चाहिए कि भाई अगर आप इस शोबे में इस जगह में खर्च करेंगे तो आपको शर्फ मिल जाएगा, आपको सआदत नसीब हो जाएगी कि आपका हिस्सा खुला जगह लगा और वहां से काम की तरक्की की शक्ल निकल आई। हजरत यही बयान फरमाना चाहते हैं और फरमाते हैं ये चीज यहां से नहीं है बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम से चली आ रही है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब न देते और सहाबा अपना माल न देते तो जाहिर बात है काम तो नहीं होता बज़ाहिर असबाब, मगर उसमें ये कहना दीन का काम कैसे चलता ये सख्त बेअदबी का उन्वान है, क्योंकि उससे ये लाजिम आता है कि नऊज़ु बिल्लाह दीन अफराद उम्मत का मोहताज है। खुलासा यह कि इंसानों का मोहताज है, दीन किसी का मोहताज नहीं है। लिहाजा अदब का उन्वान यह है और यही हकीकत है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब न देते तो सहाबा को दीन की खिदमत का और दीन पर जानो माल निसार करने का शर्फ कैसे हासिल होता। ये फजीलत, ये शराफत, ये बुजुर्गी के सहाबा ने खर्च किया दीन पर, ये फजीलत उनको कैसे मिलती। और सिद्दीक अकबर अपना सारा माल लेकर कैसे हाजिर होते, उनकी तारीख वफादारी और जानिसारी कैसे बनती। ग़ज़वे तबूक में आपने फरमाया भाई सख्त मसला है कौन कितना खर्च करता है, तरगीब दी आपने। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सारा माल लेकर हाजिर हो, कुछ न छोड़ा। इस खर्च करने की वजह से उनका नाम बहुत ऊपर की फहरिस्त में आ गया, सिद्दीकीन में भी आला मकाम हासिल हो गया कि भाई ये तो वाकई सिद्दीक है, अल्लाह रसूल के नाम पर सब कुछ लेकर आ गए। और ये शर्फ उनको कैसे मिलता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास अल्लाह का सलाम लेकर नाजिल हुए और फरमाया कि अल्लाह ने दरियात फरमाया है कि सारा माल खर्च करके सिद्दीक को कुछ गम तो नहीं है। ऊपर से सवाल आया, सिद्दीक अकबर खुशी से झूम गए, वज्द में फरमाया अन अन रब्बी राज़िन, मैं अपने रब से राजी हूं, मुझे कोई गम नहीं बल्कि खुशी है मुझे। और हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला को ये शर्फ कैसे हासिल होता कि उनके दराहिम और दीनार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक में लेकर एक हाथ से दूसरे हाथ में, इस हाथ से फिर इस हाथ में फेरते और फरमाते कि अल्लाह तेरा नबी उस्मान से खुश हो गया, तू भी उस्मान से खुश हो जाए। ये दुआ दी, ये ग़ज़वे तबूक का वाक़िया है कि अल्लाह आपका रसूल जो है उस्मान से खुश हो गया, राजी हो गया, तू भी उस्मान से खुश हो जाए। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा से दीन पर माल फिदा करना, सहाबा को दीन की खिदमत का शर्फ अता फरमाना था, वरना दीन किसी का मोहताज नहीं है। और जो मजमून पढ़ रहे हैं उसी से ये मजमून मुसलसल, इससे पहले की मजलिस में ये मलफूज है सिर्फ अल्लाह ताला ही मोहब्बत के काबिल क्यों हैं, उसके बाद ही ये मजमून है। आप ये न समझे कि मैं दावतुल हक का जो ऐलान करता हूं तो उस पर मैंने कोई मजमून सोचकर आपको बयान करना चाहा, आ ही गया, मुसलसल ही चल रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा चलो ये बात हो जानी चाहिए। इसको अरबी की इस्तिलाह में दफे दखले मुकद्दर कहते हैं, तो कभी मुमकिन है जहन में वाकई ये बात आ सकती है। तो हजरत का ये मलफूज जो आगे भी है, अभी बहुत सी बातें इसमें मालूम, बड़ी हकीकत की बातें हैं। ये रह गया ये सवाल कि अगर सहाबा माल न देते तो दीन का काम कैसे होता, तो उसका जवाब ये है कि जो अल्लाह तखलीक जर पर कादिर है, सोना पैदा करने पर कादिर है, वो अताए जर पर कादिर नहीं है कि बराए रास सोना दे दे हुजूर को। जो सोने की कानों में करोड़ों टन सोना पैदा कर सकता है, کیا وہ سونا عطا نہ کر سکتا؟ اللہ اپنے نبی پر سونا برسا دیتا اور اپنے فرشتوں کے لشکر سے مدد فرما دیتا، سارے کافر کو ہلاک کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ وہی بات آئی، کیوں؟ کہ صحابہ کو پھر یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ اب یہی بات ہے یہاں بھی کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی ماشاءاللہ تعمیر کا کام چل رہا ہے، اب آپ اس نیت سے دیں کہ ہم دیں گے تو ہمارا حصہ اس میں پڑ جائے گا، کام تو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے سے کام لے لیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جہاں اس وقت آپ عارضی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں، مقامی طور پر کسی کی رقم کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے غیبی نظام کر دیا۔ اور آپ ایک عجیب بات سناؤ، ہمارے ایک بہت مخلص دوست ہیں، ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جگہ لی اور یہاں پر اب عارضی طور پر کام ہوگا، تو انہوں نے پہلے بھی جب 130 الہاؤ خریدا گیا 1000 پاؤنڈ انہوں نے دیے تھے، انہوں نے جب معلوم ہوا کہ یہ کام ہو گیا اور ان سے پیسوں کو نہیں کہا تو وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے ایک جگہ اور لی اور ہم سے ذکر بھی نہیں کیا، تو ہمارے پیسے تو نہیں لگے اس میں، تو ہم ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں الحمدللہ۔ ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، کہنے کی بات اس وقت ہوتی جب ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ جب انتظام ہی کر دیا تو ہم کیوں کہیں، کیوں اپنی زبان خراب کریں کہ بھائی دو بلا ہو جائے تو کوئی مانگنا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں اور براہ راست ہو جاتا ہے، کسی بندے کو توفیق ہو جاتی ہے، ایک لفظ سوال کرنا کریں، لیکن کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ضرورت ہے، لیکن ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سمجھو کہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، اگر ہم نہ دیں گے تو کام رک جائے گا، یہ اگر سوچا تو سمجھو خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ سمجھو کہ ہمارا بھی ثواب لگ جائے گا۔ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے، اس نیت سے دے دینے والا کہ اللہ تعالیٰ اس بہانے ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے، اور یہی نہیں یہاں بھی دے، جہاں موقع ہو وہاں دے، جب اللہ موقع دے، جس وقت بھی دل میں بات آ گئی فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے ہمیں کچھ دینا ہے، چاہے ایک اینٹ ہی کا جو خرچ آتا وہی دینا ہے، چاہے ایک مسلح کا خرچ آتا وہی دینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ایک اینٹ یا ایک مسلح کی جگہ پر پورا مکان جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ چاہے وہ پرندہ ہوتا ہے جس کا نام قطاط عربی میں ہے، یہ وہ چھوٹا سا پرندہ گھونسلہ بناتا ہے درخت کے اوپر، اتنا ہی گھر بنائے کہ ایک گھونسلہ اس میں بنتا ہے، مطلب تھوڑی مقدار بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس پر جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک مثال آگے بات چکے اسی پر چلیے، تو پھر اس کو بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، تو غرض یہ کہ انسان جب بھی دے یہ نہ سمجھے کہ مسجد کو ہماری ضرورت ہے، مدرسے کو ہماری ضرورت ہے، کسی دین کے کام کے لیے ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں، نہیں، یہ سمجھے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر دیں۔ بس جس دن یہ فرق پیدا ہو جائے گا اس دن کائنات بدل جائے گی، اس دن اجر و ثواب کا دائرہ بہت اونچا ہو جائے گا، اللہ کرے ہمارا ذہن اس چیز کا بن جائے گا، ہم دے کر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے فلاں جگہ پر خرچ کیا اور ایک مسجد تیار ہو گئی، ایک مدرسہ بن گیا، ایک چیز بن گئی، دین کا کام ہونے لگا۔ لہذا اگر کوئی دین کا خادم اپنے خاص احباب کو یا اپنے دینی ادارے یا کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ عظمت دین کو باقی رکھے مگر اپنے خاص احباب کو متوجہ نہ کرنا بھی سنت کے خلاف ہے، تو توجہ دلائی جاتی الحمدللہ، اور کسی کو مجبور الحمدللہ نہیں کیا جاتا، اور بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ جبر سے چندہ کرنا جائز ہے، ترغیب پوری دے دو جتنی چاہے ترغیب، اس کے بعد جو اللہ اس کو توفیق دے وہ دے، تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا مضمون ہے تزکیے کے معنی اور اہمیت۔ حضرت نے اپنے شیخ حضرت شاہ بہاء الحق رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے بھی شیخ ہیں ان کے حوالے سے یہ بلفوظ نقل فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اعمال وجود میں آتے ہیں، آدمی پڑھتا ہے مدرسے میں داخل لیتا ہے تو پھر اس کا ذہن بنتا ہے، پھر وہ ماشاءاللہ نمازوں کا روزوں کا اور دوسرے اعمال دین کا اہتمام کرنے لگتا ہے، جماعت میں جانے کا ذوق پیدا ہوا الحمدللہ لگ گیا، اب اس کا شوق بڑھا، اب وہ نمازوں کا اور دین کے تمام شعبوں کا کام کر رہا ہے، اور خانقاہوں سے ببرکت اخلاص اعمال کا قبول ملتا ہے، اور فرمایا تینوں ضروری ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ خیال رکھنا ہے کہ بھائی تینوں ضروری، مدارس بھی ضروری، تبلیغ بھی ضروری اور تزکیہ بھی ضروری ہے. تزکیہ نفس شعبہ نبوت ہے. بعض نادان کہتے ہیں کہ تزکیہ ولیوں والا کام ہے، میں نے کہا کہ یزکیہم ولیوں والا کام ہے، مقاصد نبوت میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا جو تعلیم کرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ سے مراد طہارت قلب، طہارت نفس اور طہارت بدن ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں تفسیر کی ہے، یطاہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، دل بھی پاک. دل تو پاک کرتا ہے نبی، من الاشتغال بغیر اللہ، غیر اللہ سے پاک کرتا ہے، غیر اللہ کا تصور، اس کا خیال دل سے نکالتا ہے، اس طرح پاکی ہوتی. ونفوسہم من الاخلاق الرذیلہ، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اخلاق رذیلہ سے، گندے اخلاق دور کرتا ہے. وابدانہم من الانجاس والعمال القبیحہ، بدن کو پاک کرتا ہے نجاستوں سے، برے اعمال سے. تو تزکیے میں یہ ساری باتیں داخل ہیں. تو صحابہ کے قلوب، ان کے نفوس، ان کے ابدان، سب کو پاک کر دیا. قلوب پاک ہوئے غیر اللہ کے اشتغال سے، نفوس پاک ہوئے اخلاق رذیلہ سے، اور جسم پاک ہوئے نجاستوں سے اور برے اعمال. جب سکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ ناپاک ہے، لہذا اس سے دور رہو. اب ہماری شریعت میں ہے کہ استنزہو من البول، حدیث ہے، پیشاب سے بچو. فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ، ورنہ قبر کا اکثر عذاب اسی سے ہوتا ہے. تو کیوں بھائی، اس پر عمل کر کے مسلمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ احتیاط کرتا ہے، پیشاب جسم پر، کپڑے پر نہ لگے، لگ جائے اس کو دھوتا ہے. برخلاف جس کے پاس یہ دین نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سے سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، کھڑے کھڑے موتنے لگ گئے، اور اس کے بعد کر کے وہیں سے روانہ ہو گئے. نہ استنجا ہے، نہ دھونا ہے، نہ کچھ ہے، چھینٹے بھی پڑ رہے ہیں، کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، اور اپنا چلے جائیں. تو یہ ہے تزکیہ، بدن پاک کیا، شریعت بتائی، نفس پاک کیا، اخلاق رذیلہ دور کیے، اور دل پاک کیا، غیر اللہ میں انسان کا دھیان نہ جائے، یہ چیز سکھائی گئی. جب قلب اور نفس اور بدن مزکہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے قرب کی خوشبو زیادہ محسوس ہوتی ہے. جیسے نہا کر دھو کر خالص عود لگایا جائے تو عود کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور اگر پسینے کی بدبو اور غلاظت اور نجاست پر عود لگاؤ تو خوشبو کہاں محسوس ہوگی. ایسے ہی جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، نفس کا تزکیہ نہیں کراتے، ان کو اللہ کے قرب کی لذت کا صحیح ادراک نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ تزکیہ ہم سب کا ہو جائے، عالم ہو غیر عالم ہو، دین کے کام میں کسی بھی طرح مشغول ہو، نفس پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے. اب ایک تیسرا عنوان ہے قبض باطنی کا علاج. کبھی کبھی آدمی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، ایک طرح کی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد اول شاہ عبد الغنی پھولپوری کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ جب عبادت میں دل نہ لگے، دل پر قبض داری ہو، دل میں سختی محسوس ہو، رونا تو درکنار رونے والوں کی شکل بنانے کو بھی دل نہ چاہے، اور ابکو اگر نہ ہو یعنی رو تو تباکو یعنی رونے کی شکل بھی نہ پیدا ہو، تو فرمایا کہ علامہ عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کا ورد کرو، اور یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 360 مرتبہ اگر کوئی 3 دن بھی پڑھ لے، کیسا ہی سخت قبض باطنی ہو جاتا رہے گا، دل نرم ہو جائے گا. محدثین نے لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم میں اسم اعظم ہے، پوری کائنات اسم اعظم یا حیو سے حیات یافتا ہے. یا حیو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اے وہ ذات جو زندہ ہی زندہ ہے، سراپا زندہ، وہ حیات جس میں موت کا کبھی شائبہ بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ ایسے زندہ ہے، تو اس کی تجلی کا اثر ہے اور ساری کائنات میں حیات اور زندگی پائی جاتی، اور پوری کائنات یا قیوم سے قائم ہے. اللہ کا نام ہے قیوم، اس قیوم کی صفت کا یہ اثر ہے کہ پوری کائنات قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، پہاڑ اپنی جگہ پر، سورج کی اپنی رفتار برابر اپنی جگہ پر چل رہی ہے، چاند اپنی رفتار پر، ہر چیز اپنی اپنی رفتار پر قائم ہے. تو یا حیو کے معنی ہیں جو ازل سے ابد تک زندہ ہے اور ہر چیز کی حیات اسی سے قائم ہے. یا قیوم کے معنی ہے جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو بھی اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان ہمارے حکم سے قائم ہے. 24,000 میل کا یہ زمین کا گولا، سورج اور چاند اور بے شمار سیارے اور نجوم بغیر ستون بغیر سہارے کے اللہ کے حکم سے قائم ہے. لہذا ان دو اسم اعظم کی برکت سے ہمارے دل کو سنبھالنا بھی اللہ کو کوئی مشکل نہیں، اللہ سنبھال لیں گے، دل سارا قبض دور ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں دینی اعمال کی رغبت زیادہ سے زیادہ ہمارے قلب میں پیدا فرما دے، ہم خوشی کے ساتھ، ہم رغبت کے ساتھ، ہم آگے جیسے عید میں آدمی دوڑ دوڑ کا آتا ہے مسجد میں، اسی طرح ہمیں ہر نماز کے اندر، ہر دین کے عمل میں جذبہ پیدا کرنے، ہمیں یہ کام کرنا ہی، یہ ہے نشاط، اور اسی کا نام ہے کہ آدمی قبض گویا دور ہو گیا، آدمی انبساط کی حالت میں ہے، بسط کی حالت میں خوب کرنے کو جی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.
يا حي يا قيوم يا جلال والإكرام يا ملك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعالم كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وطيبا وعملا صالحا وتقبلا وشفاء بكل داء وقلبا منورا ولسانا ذاكرا وايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا حميدا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره اللهم بارك لنا في الماضي وفيما بعد الماضي اللهم انا نسالك الجنه من غير حساب اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.